وعیدیں ہیں. یہ وہ نمازی ہیں اور وہ نمازی ہیں جو ریاکار ہیں. نمازوں سے غافل ہونا یہ ایک بڑا ہی تفصیل طلب موضوع ہے. سب سے پہلے یہ نصیحت اپنے آپ کو اور آپ سب کو کروں گا کہ نماز پر بہت توجہ دیجیے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الصلاۃ عماد الدین, کہ نماز دین کا ستون ہے, وہ ستون جس پر خیمہ کھڑا ہوتا ہے. وہ ستون جب تک قائم ہے خیمہ قائم ہے. وہ ستون اگر گر جائے یا ڈہ جائے تو خیمہ بھی گر جاتا ہے. تو اسلام ایک عمارت ہے اور اس عمارت کے وسط میں ایک ستون ہے جو کہ نماز ہے. اسے اگر ضائع کر دو گے تو عمارت گر جائے گی اور پھر وہ انسان بیکار بے مصرف. نبی علیہ السلام نے ایک نماز کے ترک کو کفر کہا ہے. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ الفجر والعصر. منافقین پر دو نمازیں بھاری ہیں, ایک فجر دوسری عشاء. یعنی وہ پڑھتے ضرور ہیں مگر ان دو نمازوں کو بھاری سمجھتے ہیں, گراں سمجھتے ہیں, مشکل سمجھتے ہیں. تو ان دو نمازوں کو مشکل سمجھنا یہ بھی نفاق ہے. یعنی پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ بڑی گراں محسوس ہوتی ہیں, بڑی بھاری محسوس ہوتی ہیں, اسے بھی شریعت نے نفاق کہا ہے. امام احمد بن حنبل, امام اہل السنہ, انہوں نے کتاب الصلاۃ ایک کتاب لکھی ہے نماز کے موضوع پر. اس میں کچھ جملے بڑے قابل غور وہ لکھ گئے جو ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. ایک جملہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ان حظ الرجل من دینه کحظه من صلاته. ایک شخص کتنا دیندار ہے اس کا دین کے ساتھ تعلق, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق, ایمان کے ساتھ تعلق کتنا ہے, یہ سب پہچانا جائے گا اس کے نماز کے ساتھ تعلق سے, کہ اس کا نماز سے کتنا تعلق ہے اور کتنی استعداد ہے اس کی نماز کے لیے, کتنی فکر ہے, کتنی تیاری ہے اور کس قدر نماز کے مسائل کی معرفت ہے, کتنا نماز کا شوق ہے. تو اس کا جو دین کا تعلق ہے وہ پہچانا جائے گا اس کی نماز کے تعلق سے, کہ نماز سے کتنا تعلق ہے. بڑی قیمتی بات. اصل چیز یہی ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے, ہمیں کس قدر اس دین سے محبت ہے یہ بات واضح ہوگی نماز کی محبت سے. ہمیں کتنا دینداری کا شوق ہے یہ بات واضح ہوگی نماز کے شوق سے. اور ہمیں کتنا دین کا اہتمام ہے یہ بات ثابت ہوگی نماز کے اہتمام سے. جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ بے دین ہے, اور جو شخص نماز پڑھتا ہے لیکن ایک بوجھ محسوس کر کے کسی کے ڈر سے, کسی کے خوف سے, تو اس کا دین انتہائی کمزور. اللہ رب العزت نے ہمارے امتحان کے لیے یہ کچھ اعمال کچھ فرائض ہمیں دے دیے اور انہی پر وہ راضی ہو جاتے ہیں. ورنہ سابقہ قوموں کو تو اللہ تعالیٰ نے اور طریقے سے آزمایا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. لوگو تم کیا سمجھتے ہو جنت میں داخل ہونا آسان ہے؟ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ؟ کبھی بیٹھ کے سوچو، غور کرو کہ تم نے جنت پانے کے لیے کیا کیا ہے. فرمایا کہ سابقہ جو قومیں گزری ہیں انہیں ہم نے بڑا جھنجھوڑا ہے، بڑا آزمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان لوگوں کے سروں پر آری رکھی جاتی اور ان کو دین سے باز کرنے کا حکم دیا جاتا، وہ کہتے کہ نہیں آری چلا دو، ہم دین سے برگشتہ نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کا ابتلاء، ان کا امتحان اس طریقے سے لیا. ہمارے لیے بڑی آسانی، کچھ فرائض مقرر کر دی، کچھ احکام مقرر کر دی. خود ان کو تم تحبون اللہ فتبعونی، اللہ کی محبت چاہتے ہو تو کوئی بڑے امتحان نہیں ہے، بس میری اتباع کر لو، یعنی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی. کتنا سہل یہ معاملہ ہے. تو ایک انسان کا جو تعلق بالدین ہے وہ ثابت ہوگا تعلق بالصلاۃ سے. کتنا لگاؤ ہے دین کا، کتنا شوق ہے، کتنا اہتمام ہے، اس کا ثبوت اس کی نماز کا شوق ہے، دلچسپی ہے نماز کے ساتھ تعلق، نماز کا اہتمام. صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی دیکھنا کہ نماز کیسی پڑھ لو. اب میں چاہ رہا تھا کہ یہ موضوع ایک آدھ شستوں میں ختم کر دیں، لیکن میرے اندازے کے مطابق یہ موضوع تقریباً 10 نشستوں میں ختم ہو، تقریباً 10 نشستوں میں یہ موضوع ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ. ہم عہد الحدیث ہیں اور نماز سے ہمارا تعلق کیا ہے، باقی جو گروہ ہیں، باقی مسالک ہیں، وہ صرف نماز کو دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص نماز پڑھ رہا ہے، نمازی ہے، بس ٹھیک ہے. ہمارے ہاں یہ نہیں، ہمارے ہاں نماز کا نام کافی نہیں، ایک شخص مسجد میں جا رہا ہے یہ کافی نہیں، نمازیں ادا ہو رہی ہیں کافی نہیں. ہم نے ایک ایک چیز دیکھنی ہے، اس کا قیام کیسا ہے، اس کا رکوع کیسا ہے، اس کا سجدہ کیسا ہے، اس کا تشہد کیسا ہے، قرات کیسی ہے، سلام پھیرنا کیسا ہے، نماز کے لیے جانا کیسا ہے. اور یہ بات بڑی افسوسناک ہے کہ لوگوں کی اکثریت نماز کے بیشتر امور کے تعلق سے غافل ہے. جو قرآن نے کہا نا، فوائد للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، کچھ نمازیوں کے لیے ویل ہے. یہ کون نمازی ہیں جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں؟ یہ غفلت کا معنی بہت طویل ہے. ہم نے یہ بتانا ہے کہ آج کل نمازی نماز کے کن کن مسائل میں غافل ہیں، غفلت کا شکار. تو آج اس کا ایک پہلا موضوع ہم رکھتے ہیں، نمازی کا لباس. ایک نمازی کیسے کپڑے پہنے، اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے، اس کی فکر بہت کم لوگوں کو ہے، اور اس کا اہتمام بہت کم لوگوں کو حاصل ہے، لیکن یہ مسائل بڑے قابل غور. اللہ پاک کا فرمان ہے، یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد ہر مسجد میں اپنی زینت پکڑو، اپنی خوبصورتی. یہ اشارہ لباس کی طرف، امت کا اجماع اس پر قائم ہے کہ برہنہ نماز نہیں ہوتی، جسم کو ڈھانک کے نماز پڑھنا فرض ہے، لباس ستر. اب وہ لباس کیسا ہو، اس میں کن کن امور کا خیال رکھنا ہے، لباس سے آپ پہچان لیں کہ لباس کا کیا معنی. لباس سے مراد وہ کپڑا جو انسان کے بدن کو ڈھانپ لے، اور واقعتاً وہ ساتر ہو، ستر کا کام کرتا ہو، ڈھانپنے کا کام کرتا ہو. اب دو قسم کے لباسوں پر غور کیجیے. ایسا لباس جو باریک ہے، شفاف، جس سے جسم کی کھال نظر آتی، اس کو ساتر کہا جا سکتا ہے کہ وہ بدن کو ڈھانپنے والا ہے؟ نہیں. اور ایسا لباس جو باریک تو نہیں لیکن چست ہے، تنگ ہے، جس سے جسم کے اعضاء نمایاں ہوتے ہیں، جسم کے اعضاء نمایاں ہوتے ہیں، تو اس لباس کو ساتر کہا جا سکتا ہے. ستر کا معنی کیا ہے؟ وہ کپڑا جو انسان کو ڈھانپ لے. مرد کی شرمگاہ جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، عورت پوری شرمگاہ ہے، پوری، اس کو پورا اپنے آپ کو ڈھانپ لے سوائے دو ہاتھوں اور چہرے کے. وہ چہرہ بھی اس لیے کہ اس نے سجدہ کرنا ہے، اور ضروری ہے کہ پیشانی اور ناک زمین پر ٹکے، اور منہ اس لیے نہیں ڈھانپنا کہ اس کی ممانعت بھی ہے، اور اگر منہ بند ہو تو قرات ممکن نہیں. جو پاؤں ہے عورت کا، اسے ڈھانپنا مستحب ہے، فرض نہیں ہے لیکن مستحب ضرور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلمہ نے پوچھا کہ عورت کہ لباس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جب پیغمبر علیہ السلام نے روکا مردوں کو کہ وہ اگر نماز پڑھیں گے اس حال میں کہ ان کا لباس ٹخنے سے نیچے ہے تو نماز قبول نہیں ہوگی، منع فرمایا آپ. تو ام سلمہ نے پوچھا کہ پھر عورت کا لباس کیسا ہو، ٹخنے سے نیچے ہو یا اوپر ہو؟ فرمایا کہ نیچے ہو. پوچھا کتنا نیچے؟ فرمایا کہ ایک بالش نیچے. یہ عورت کا لباس ٹخنے سے ایک بالش نیچے. ام سلمہ نے پوچھا بلکہ عرض کیا کہ اس سے پاؤں کے کھلنے کا امکان ہے، جیسے ہوا چلی، یعنی ایک بالش ہے تو وہ اڑ سکتا ہے، پاؤں ننگا ہو سکتا ہے. تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے ذرا کہا، ذرا، ذرا کا معنی یعنی پورا ایک بازو، جو پورا ایک ہاتھ، ایک فٹ آپ سمجھ لیجیے، اس سے کم و بیش، اتنا نیچے ہو ٹخنے سے. جس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عورت جب نماز پڑھے تو جو اس کے پاؤں کا اوپر کا حصہ ہے اسے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، صرف منہ اور ہاتھ یہ کھول سکتی. تو پھر لباس کا معنی پہچانو، لباس کیا ہے؟ لباس ایک حقیقت ہے جو بدن کے لیے ساتر ہوتا ہے، چھپانے والا، بدن کے لیے ساتر ہوتا ہے. مرد کی حدود کیا ہیں کہ اس کے لیے لباس ساتر ہو؟ اگر وہ باریک ہے، جسم کی کھال کے رنگ کو نمایاں کر رہا ہے، تو وہ لباس نہیں ہے. اور اگر وہ موٹا تو ہے لیکن تنگ اور چست ہے، جو جسم کے اعضاء کو نمایاں کر رہے ہیں، وہ بھی ساتر نہیں، ستر حاصل نہیں ہو رہا. تو یہ مردوں کے لیے جائز نہیں، عورتوں کے لیے کہاں جائز ہوگا؟ ان کے لباس کی کیا حدود ہے؟ باریک لباس نہ ہو، جسم اگر برہنگی کی طرف جا رہا ہے، یہ تو عام ناجائز ہے عورت کے لیے. وہ نماز جس میں وہ اپنے رب کے سامنے کھڑی ہے، اپنے پروردگار کے سامنے، اس میں ایسا لباس کیسے چل سکتا جو غیر خاطر ہو؟ تو اب جب لباس خریدا جائے یا سلوایا جائے، اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہر دو تین گھنٹے بعد نماز آتی، ابھی ہم نے مغرب پڑھی، ڈیڑھ گھنٹے بعد عشاء آ جائے گی، جا کے سوئیں گے فجر آ جائے گی، پھر ظہر، نمازیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں. تو پھر مستقل ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ ایک مرد کا، ایک عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ اگر ہم لباس کے اختیار کرنے میں نماز کو ذہن میں نہیں رکھتے، تو یہ بھی نماز سے غافل ہونے کا ایک معنی ہے کہ جیسا مرضی سلوار، تنگ ہو، چست ہو، اور جسم کے ساتھ ٹائٹ ہو، کپڑا باریک ہو، شفاف ہو، جسم کو نمایاں کرنے والا ہو، جس کا معنی اس بندے کے دل میں نماز کی اہمیت نہیں. نماز تو آ رہی ہے جا رہی، ہر دو تین گھنٹے بعد نماز آ رہی. تو پھر لباس کا اختیار، لباس کا سلوانا، اس شخص کو اضافی اجر ملے گا جو لباس کے سلوانے میں مروجہ فیشن کا نہیں بلکہ نماز کا خیال رکھے کہ اس لباس میں نماز بھی پڑھنی. پھر لباس کیسا ہونا چاہیے؟ اور اگر اس چیز کا اہتمام نہیں ہے اور اس کا لباس پہننا سلوانا صرف فیشن کی رو میں ہے، تو یہ نماز سے غافل ہونے کا ایک معنی ہے. اللہ تعالی نے اس کا بطور خاص حکم دیا ہے کہ تم زینت کر کے اپنے رب کے سامنے آؤ، کسی بادشاہ سے ملنا ہو، کسی بڑی شخصیت سے ملنا ہو، تو کس طرح لباس کا اہتمام کرتے ہیں؟ تو باہر کیف لباس کا ایک ظاہری معنی یہی ہے کہ لباس جسم کو ڈھانپنے والا ہو، تو پھر نماز میں وہ چست لباس میں نہیں چلے گا کہ جسم کے اعضاء کو نمایاں کرے. ہاں اگر پتلون پہنی ہے، ڈھیلی ڈھالی ہے جو جسم کے اعضاء کو نمایاں نہیں کر رہی، پہننا جائز ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پتلون میں یہ ایک مشکل ہے کہ یہ انگریزوں کے لباس کا تشبہ ہے، واللہ اعلم. لیکن باہر کیف اگر حدود شرعی موجود ہیں، کیا کچھ چست نہ ہو جو بدن سے چپکی ہوئی ہے، کیا آپ نے نماز بھی پڑھنی، اور ایسا انسان کیا اچھا لگتا ہے جس کے جسم کے اعضاء نمایاں ہوتے ہیں؟ قطعاً نہیں. تو جو شخص لباس کے اختیار میں اپنی نماز کو ذہن میں رکھتا ہے، تو اس کا معنی وہ نماز سے غافل نہیں. اور جو لباس کے اختیار میں مروجہ فیشن کو ذہن میں رکھے کہ چاہے وہ شفاف ہو، چاہے وہ ڈھیلا چست ہو، بس جو فیشن ہے اس میں میں نے پہنا ہے اور نماز کا خیال نہیں ہے، تو اس کا معنی وہ نماز سے غافل. اللہ دین ہم صلاتہم ساہون، نمازوں کے لیے ویل ہے. کون نمازی؟ جو اپنی نمازوں سے غافل ہے. یہ غفلت کے معنی ہے، کوئی ایک بار ہو، دو بار ہو، لیکن لباس تو ایک مستقل چیز ہے، مستقل چیز ہے، اس میں نماز آپ نے بار بار پڑھنی ہے. تو غفلت ایک دو بار قابل معافی ہو سکتی، کہ مستقل انسان غافل رہے اس تعلق سے، تو یہ قابل معافی کیسے ہوگی؟ تو لباس کے اختیار میں اپنی نماز کو مد نظر رکھو، یہ پہلی چیز ہوگی. دوسری چیز، کچھ امور لباس کے حوالے سے ممنوع ہیں، جن میں سے ایک ہے اسبال. اسبال کا معنی ایسا لباس جو ٹخنے سے نیچے ہو، وہ شلوار ہو، دھوتی ہو، پتلون ہو، یا وہ لمبی قمیض ہو، یعنی کوئی بھی لباس جو ٹخنے سے نیچے ہو وہ ناجائز. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، اس کی سند میں اگرچہ ابو جعفر المعزن ایک راوی ہے جس پر جرح ہے محدثین کی، لیکن اس معنی کی احادیث بہت ہیں، اس کے شاہد بہت ہیں. ایک شخص کو پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا نماز پڑھ، فرمایا کہ جاؤ وضو کر کے آؤ اور پھر نماز پڑھو. وہ گیا وضو کر کے آیا، پھر نماز شروع کر دی. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اس کی نماز میں کیا نقص تھا، کیا آپ نے اس کو وضو کروایا؟ فرمایا کہ کان یصلی مسبلن، یہ نماز پڑھ رہا تھا اس حال میں کہ اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے تھا، اور اللہ تعالی ایسی نماز قبول نہیں کرتا. اس معنی میں اور دو تین حدیثیں موجود ہیں کہ لا یقبل اللہ صلاۃ من جر ثوبہ خیالا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جو تکبر کے ساتھ اپنے کپڑے کو لٹکائے نیچے. تکبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر تکبر ہو تو ناجائز ہے، تکبر نہ ہو تو جائز ہے. اس کو قید اتفاقی کہا جاتا ہے، کیونکہ شریعت نے یہ بات بتائی ہے کہ کپڑے کا ٹخنے سے نیچے ہونا ہی تکبر ہے، یہ عمل ہی تکبر. ایک انسان یہ کہے کہ میرے دل میں تکبر نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، یہ عمل ہی تکبر. ایک شخص قبر کو سجدہ کر رہا ہے اور یہ کہے کہ میرے دل میں شرک کی نیت نہیں ہے، نہیں، نیت ہو یا نہ ہو یہ عمل ہی شرک ہے. تو مسلم جو اپنے لباس کو لٹکا رہا ہے ٹخنے سے نیچے، اس کے دل میں کبر ہو یا نہ ہو، تکبر ہو یا نہ ہو، یہ عمل ہی تکبر. کیونکہ ایک شخص سے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایاک والاسبال فان الاسبال هو البغی علی، کہ اپنے لباس کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے سے بچو، کیونکہ یہ عمل تکبر ہے. یعنی پیغمبر علیہ السلام اس عمل کو تکبر کہا ہے. اتنی شدید اس کی وعیدیں ہیں، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم، تین افراد ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کو دردناک عذاب میں ڈال دے گا. ان میں سے ایک المسبد الاداری ہی وہ شخص ہے جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ اس سے بات کرے گا، نہ اس سے کلام کرے گا، اور نہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، بلکہ اس کو عذاب علیم میں ڈال دے گا. تو ایک شخص اگر جب لباس سلواتا ہے، درزی کو ناپ دیتا ہے، اور قصد اپنے کپڑے کو نیچے رکھواتا ہے ٹخنے سے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ میں نے نمازیں پڑھنی ہیں، ایسا نہ کروں، پھر بھی کرتا ہے، تو اس کا معنی وہ نماز سے غافل ہے، نماز سے غافل. اگر اس کا حل یہ پیش کرے کہ جب نماز پڑھوں گا تو اس کو اوپر کر لوں گا، لباس کو فولڈ کر کے ٹخنے سے اوپر کر لوں گا، حل تو موجود ہے، یہ حل نہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم میں، امرت ان اسجد علی سبعۃ، امرت ان اسجد علی سبعۃ وان لا اکف ثوبی ولا شعری، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سات اعضاء پر سجدہ کروں. سات اعضاء، دو ہاتھ، دو پاؤں، دو گھٹنے اور پیشانی اور ناک، یہ ایک ساتھ، ان سات اعضاء پر سجدہ کروں. اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ میں اپنے بالوں کو اور اپنے کپڑے کو فولڈ نہ کروں. یہ تو حل نہیں ہے. لباس کے تعلق سے یہ بھی ایک مستقل حکم ہے. بالوں کو اور کپڑوں کو فولڈ کرنا منع ہے. ایک حدیث میں نماز کا بھی ذکر ہے, نماز میں بھی منع ہے. امام نسائی نے دو باب قائم کیے, ایک میں یہ باب ہے کہ نماز کی حالت میں کپڑے کو فولڈ کرنا منع ہے, دوسرا باب یہ ہے کہ مطلقاً کپڑے کو فولڈ کرنا منع ہے. اور دونوں بابوں میں الگ الگ حدیث لائیں. ایک میں یہ ذکر ہے کہ نماز میں انسان اپنے کپڑے کو فولڈ نہ کرے, بالوں کو فولڈ نہ کرے. تو ایک شخص اگر مسمل ہے اور دردی کو ناپ دیتا ہے, لمبا اپنا کپڑا رکھتا ہے اور تعویل یہ کرتا ہے کہ نماز میں فولڈ کر لوں گا, تو بھائی یہ حل نہیں ہے. اس سے نبی علیہ السلام نے روکا ہے, منع فرمایا, یہ حل غلط ہے. بالوں کو اور کپڑوں کو فولڈ کرنا منع ہے. کپڑا فولڈ کہاں ہوتا ہے؟ ایک تو آستینوں سے, آستینوں کو اوپر کر لینا. بعض لوگوں کا آستین ہی ہاف ہوتی, وہ جائز ہے. اگر ہے ہی کٹی ہوئی ہاف ہے وہ جائز ہے. لیکن ایک شخص اگر جب کپڑا خریدتا ہے تو آستینیں پوری رکھواتا ہے یہ سوچ کر کہ میں نے نماز پڑھنی اور یہ زیادہ ساتر ہے, زیادہ افضل ہے, جس میں اس شخص کے دل میں نماز کا اہتمام ہے, نماز کی محبت ہے. تو ایک شخص اگر آستین ہاف بنواتا ہے جائز ہے, لیکن جو کہ افضل نہیں ہے, تو اس کا معنی ہے اس کے دل میں نماز کے اتنا شوق اور ذوق نہیں. جواب ہے ضرور, لیکن اگر آستین پوری ہے تو اس کو فولڈ کرنا منع ہے, اس کو فولڈ کرنا منع ہے. تو فولڈ کہاں سے ہو رہی ہے؟ بازوؤں سے, آستینوں سے, اور نیچے پہنچے ہیں یا کوئی بھی کپڑا ہو نیچے سے اس کو فولڈ کر کے ٹخنوں سے اوپر کر لینا, یہ منع ہے. اب یہ ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص ایسا لباس بنوا بیٹھا ہے اور وہ پہنا ہوا ہے, اس لباس کو تلف تو نہیں کر سکتے, ایک چیز کو ضائع تو نہیں کر سکتے. ایسا لباس اگر بن گیا ہے تو اگر تو اس کو صحیح طریقے سے کاٹنا ممکن ہے تو اس کو کاٹ لے, اور بالفرض اگر نماز کا وقت بھی آ چکا ہے اور ایسا کپڑا وہ پہنا ہوا ہے تب وہ کیا کرے؟ اگر اس بال کے ساتھ پڑے گا وہ بھی منع ہے, فولڈ کرے گا وہ بھی منع ہے. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ وہ فولڈ کر لے, کیونکہ اس بال کی وعید زیادہ ہے, اس کا عذاب زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور اس کو عذاب علیم میں ڈال دے گا اور اس کو پاک نہیں کرے گا. اور جس شخص نے اس بال کے ساتھ نماز پڑھی اس کو آپ نے وضو کا حکم دیا اور دوبارہ نماز پڑھنے کو کہا. اور پیغمبر علیہ السلام یہ حدیث بھی ہے کہ جو شخص اس بال کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی, اللہ اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں. تو اس کا معنی اس بال کے احکام زیادہ سخت. اب دو حرام جمع ہو چکے, یہ چھوٹا حرام ہے اسے اختیار کر لے, بڑے حرام سے بچے, اور جب نماز سے فارغ ہو تو پھر اس کپڑے کی اصلاح کر لے, اس کو کاٹ لے تاکہ وہ ٹخنے سے اوپر ہو جائے اور وہ جو محظور ہے فولڈ کرنے کا وہ ختم ہو جائے, کیونکہ اس سے بھی اللہ کے پیغمبر نے روکا, منع فرمایا. تو جو لوگ اپنے لباس کے اختیار میں ان مسائل کا خیال رکھتے ہیں اس کا مطلب وہ نماز سے غافل نہیں, بلکہ ان کے دل میں نماز کا شوق ہے, رغبت ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ان کی نماز اچھی ہو, اچھے طریقے سے ادا ہو, اور انتہائی افضل امور کو ہم جو ہے وہ اختیار کریں. تو یہ لباس کے تعلق سے کچھ امور ہیں. ایک اور حدیث ہے نبی علیہ السلام, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صدر فی الصلاۃ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صدر سے روکا ہے, صدر سے. صدر کا تعلق بھی لباس سے, صدر کا معنی لٹکانا, صدر کا معنی لٹکانا کسی چیز, اور اس کا تعلق بھی لباس سے. سدل کی کئی تفسیریں علماء سے منقول ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے سدل یہ ہے کہ ایک انسان کپڑے کو پہنے اور اس کو اتنا لٹکائے کہ وہ ٹخنے سے نیچے چلا جائے. یہ معنی امام شافعی نے بیان کیا. اس معنی کی روح سے سدل اور اسبال ایک ہی چیز. اسبال بھی کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا, اور اگر سدل بھی یہی ہے تو سدل اسبال ایک ہی چیز. ایک معنی اور بعض علماء نے کیا ہے کہ سدل سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان کپڑے کو ایسا لپیٹ لے کہ اس کے ہاتھ باہر نہ نکل سکے, یعنی ہاتھ بھی جسم کی طرح اندر قید ہو گئے. اب وہ سجدہ کر رہا ہے تو دو بھی ہاتھ اندر, رکوع کر رہا ہے دو بھی ہاتھ اندر, رفع الیدین کر رہا ہے دو بھی ہاتھ اندر. یہ سدل یہ اس کا ایک معنی ہے. یہ بھی ایک حدیث میں منع وارد ہوا ہے, نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعمال السما, نبی علیہ السلام نے استعمال السما سے روکا ہے کہ لباس ایسا لپیٹ لے کہ اس میں کوئی سوراخ باقی نہ رہے جس سے ہاتھ باہر آ سکے, سجدہ صحیح کر سکے. کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ اوپر جیکٹ پہنی ہوئی بند اور آستینیں نہیں پہنی, ہاتھ اندر ہیں آستین لٹک رہی ہیں باہر. یہ بھی استعمال السما ہو سکتا ہے, یہ بھی سدل کا معنی ہے. لیکن جو یہ معنی بعض لغت کو علماء نے کیا ہے اس کی نہیں ایک اور حدیث سے وارد ہے جس کو استعمال السما کہا گیا کہ لباس کو ایسا لپیٹ لے کہ کوئی سوراخ باقی نہ رہے ہاتھوں کے نکلنے کے لیے. اب رکوع بھی اندر ہو رہا ہے, سجدہ بھی اندر ہو رہا ہے, رفع الیدین بھی اندر ہو رہا ہے, یہ منع ہے. لیکن سدل کا جو معروف معنی اور امام احمد حنبل سے بھی وہ منقول اور ثابت ہے, وہ معنی جو زیادہ علماء لغت نے بھی کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کپڑے کو ٹخنے اپنے کندھوں پر ڈال لیں, اپنے کپڑے کو کندھوں پہ ڈال لیں اور ان کو یوں ہی لٹکتا ہوا چھوڑ دیں, کندھوں پہ ڈال کے لٹکا لیں. یہ سدل اس سے روکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بعض وجوہ سے کفار کے بعض, یعنی بعض قوم کفار کے لباس سے تشبہ ہے, بعض قوم کفار کے لباس سے تشبہ ہے, وہ اپنی چادریں اپنے کندھوں میں لٹکایا کرتے ہیں اور عبادت میں کسی کافر قوم کے ساتھ کوئی تشبہ نہیں ہونا چاہیے. یہ معنی زیادہ معروف ہے اور سدل کی اصل تفسیر یہی ہے جو بہت سی کتب لغت سے ثابت ہے اور امام اہل السنہ امام ابن حنبل نے بھی یہی معنی بیان کیا ہے. تو نہا نے صدر سے صلاح, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صدر سے روکا, نماز میں صدر سے روکا. کچھ علماء نے صدر کا ایک اور معنی کیا ہے کہ صدر کا تعلق جس طرح لباس سے ہے اسی طرح جسم کے اعضاء سے بھی, اعضاء کو لٹکانا بھی درست نہیں. اسی سے بعض علماء نے اور ہمارے شیخ محترم ہمارے امیر محترم نے بھی استدلال کیا کہ رکوع کے بعد اگر کھڑے ہوں گے اور ہاتھ کو چھوڑ دیں گے تو یہ اعضاء کا سدل ہے, باندھ لیں گے تو یہ سدل نہیں. یعنی نماز میں یہ سدل کی صورت ہو سکتی ہے. سدل کا تعلق لباس سے بھی ہے جسم کے اعضاء سے بھی, اور رکوع کے بعد اگر ہاتھ لٹکا لیں گے تو یہ سدل کی یہ شکل ہو سکتی. اور شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے اس میں ایک اور محذور بھی, ایک حدیث میں آتا ہے کہ نہا عن التخسر فی الصلاۃ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو نماز میں یہ کوکھ جو ہے کوکھ یہاں رکھنے سے منع کیا, اور ہاتھ کو لٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے تو ہاتھ کوکھ پر بھی آ رہے ہیں لٹکانے کی صورت. اگر باندھ لیے نہ تخسر ہے نہ صدل ہے, لٹکا دیے ہیں تخسر بھی ہے اور صدل بھی. اچھا استدلال ہے. تو صدل سے روکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدل کا اصل معنی لباس کو لٹکانا, کندھے پہ لباس چادر کو ڈال دینا, جو ایک کندھے پہ لٹکا لیا آگے پیچھے لٹک رہی یہ دونوں پہ ڈال دیا اور اس کو لٹکتا ہوا چھوڑ دیا. یہ تشبہ ہے بعض قوم کفار سے, اس سے پیغمبر اسلام نے روکا. تو ایک شخص نماز میں اپنے لباس کے تعلق سے اس چیز کا خیال رکھے. شریعت نے کچھ رنگوں سے بھی روکا ہے, عمومی طور پہ بھی نماز میں, جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری میں, نہا عن الثوب المعصفر, نبی علیہ السلام نے لباس معصفر سے روکا ہے. اور ایک حدیث میں نہا عن التزعفر, تزعفر سے روکا ہے. یہ لباس معصفر کیا ہے, تزعفر کیا ہے؟ لباس کا رنگ زعفرانی, انتہائی پیلا رنگ ہوتا ہے, زعفرانی رنگ, اس سے روکے. یعنی یہ عموماً بھی جائز نہیں ہے کہ ایک مرد, یہ مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے نہیں, عورتیں پہن سکتی. عموماً جائز نہیں, عمومی طور پہ بھی یہ جائز نہیں کہ ہمارا لباس کا رنگ زعفرانی ہو. اور لباس میں بالاولا نماز میں جائز نہیں. کیوں جائز نہیں, کس رنگ سے کیوں روکا؟ یہ رنگ بھی بعض کفار مذاہب کا ہے. ہم نے ہندوؤں کو دیکھا, ہندوؤں کے جو گرجے میں بیٹھتے ہیں, ان کے بڑے اس رنگ کو پسند کرتے ہیں, پہنتے ہیں. سکھوں کو دیکھیں, اس رنگ سے ان کو محبت ہے, اور جب وہ جاتے ہیں اپنی عبادت گاہوں میں تو اکثر یہ رنگ استعمال کرتے. تو یہ چونکہ یہ رنگ عبادت میں بعض کفار قوموں کا ہے, اس لیے شریعت نے مردوں کو اس سے منع فرمایا. یعنی یہ رنگ مردوں کے لائق نہیں, بلکہ بعض علماء نے سرخ رنگ سے احتیاطاً منع کیا. جائز یعنی ناجائز نہیں ہے, لیکن احتیاطاً روکا ہے. ممکن ہے سرخ رنگ آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوتے زعفرانی بن جائے. اگر تو پکا گہرا رنگ ہے تو استعمال کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ پہنا, استعمال کیا. جیسے پیغمبر علیہ السلام کی وہ حدیث جو مرض الموت کے تعلق سے ہے, عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن پوچھا انہوں نے آج کیا دن ہے, تو لوگوں نے کہا جمعرات ہے, تو اچانک رو پڑے, وما ادراک ما یوم الخمیس, تم کیا جان جمعرات کیا ہے. آج کے دن اشتد فیہ مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج کے دن جو پیغمبر علیہ السلام کا مرض الموت تھا وہ شدت اختیار کر گیا. نبی علیہ السلام بیمار ہوئے اور جمعرات آ گئی, جمعرات کے دن آپ کا مرض شدت اختیار کر گیا, اور پیغمبر علیہ السلام نے غسل کروانے کو کہا اور فرمایا کہ مجھے سات مشکیزے لاؤ پانی کے, اور اس پانی سے مجھے غسل دو, اور مشکیزے وہ ایسے ہوں کہ ان کو بھرنے کے بعد کھولا نہ گیا ہو, ان کا تسمہ بند ہی ہو. یہ پیغمبر علیہ السلام کی نظافت اور پاکیزگی کی دلیل ہے کہ آپ کتنے صاف ستھرے, نفیس. مشکیزہ بھر کے کھولا جائے گا تو اس میں ہاتھ بھی پڑے گا, پانی نکالیں گے, برتن سے ٹچ ہوگا, اور اس میں کچھ تلمس کا امکان ہے. فرمایا کہ پانی اتنا صاف اور ستھرا ہو کہ اس کو چشمے سے بھرا ہو, اور بھر کے اس پر اس کا تسمہ لپیٹ دیا گیا ہو, اور پھر اس کو کھولا نہ گیا ہو, اتنا صاف پانی ہو. یہ نبی علیہ السلام کی نفاست کی دلیل. اور پھر یہ سوچ کر کہ میں آخری بار غسل کر رہا ہوں, اس کے بعد اپنے رب سے ملنا ہے, تو صاف ستھرا ہو اور بدن انتہائی پاک صاف ہو. تو آپ نے یہ حکم دیا, آپ کو نہلایا گیا, اور جو مرض اس میں کچھ کمی آ گئی, پھر آپ نے کہا کہ مجھے مسجد میں لے جاؤ, میں کچھ واعظ کرنا چاہتا ہوں لوگوں کو. تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو مسجد میں لے گئے, ممبر پر آپ بیٹھے, اور آپ کے سر پہ لال رومال تھا, لال پٹی آپ نے لپیٹ رکھی تھی, تو آپ نے استعمال کیا. لیکن ایسا کپڑا ہے جس میں لال رنگ ہو, اور یہ امکان ہو کہ یہ رنگ کم ہو کر زعفرانی بن سکتا ہے, تو اس سے علماء نے روکا تاکہ وہ کپڑا نہ بن جائے جس سے شریعت نے روکا. تو یہ بھی, انسان جب کپڑا لے, خریدے, سلوائے, بنوائے, تو رنگ بھی دیکھے, ایسا رنگ نہ ہو جو ممنوع رنگ کے زمرے میں آ جائے. یعنی یہ اہتمام بھی نماز کے اہتمام کی دلیل ہے. اور اگر یہ اہتمام نہ ہو تو یہ غفلت کے معنی میں سے ایک معنی ہے کہ اس انسان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں نے نماز پڑھ دی. عبادت میں تو خاص طور پہ ان امور کا خیال رکھا جائے. عبادت میں نماز میں ایسے کام جن میں تشبہ لازم آ رہا ہو قوم کفار سے اس سے رکنا چاہیے اور بعد آنا چاہیے. لباس کے تعلق سے ایک اور چیز ہے اور وہ ہے لباس میں کندھوں کا ننگا ہونا. گو ایک مرد کی جو شرمگاہ ہے وہ ناف سے جو ہے وہ ٹخنے تک اپنا گھٹنے تک ہے, لیکن کندھوں کو ڈھانپنا ضروری. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ فی الثوب الواحد لیس علی عاتقہ شیء. رسول اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے سے روکا جس میں کندھے پر کوئی چیز نہ ہو, کندھے ننگے ہو. یہ کندھوں کو ڈھانپیے, کندھوں کو ڈھانپیے. کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بنیان پہنی ہوئی اور نماز پڑھ, اور بنیان بھی ہاف آستینیں نہیں, آستینیں چل سکتی ہیں لیکن آستینوں میں نماز پڑھنا کیونکہ اللہ کے ساتھ ادب نہیں ہے. کبھی کسی وزیر سے ملاقات کیا آپ نے بنیان پہن کر, نیچے لنگی ہو اوپر بنیان ہو, یہ تو احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے. تو کوشش کریں کہ نماز میں لباس کا اہتمام, اللہ تعالیٰ سے ملنا تو اس میں اس طرح اہتمام ہو. اور کچھ لوگ تو بالکل ہاف جو بنیان ہے وہ پہن کے نماز پڑھتے, یہ پیغمبر علیہ السلام کی اس حدیث کی روح سے حرام ہے, منع فرمایا. ایک شخص کے پاس ایک ہی کپڑا ہے اور وہ اس کو لپیٹتا ہے اپنے بدن پر اور کندھوں کو ننگا رکھتا ہے, نہیں, پہلے کندھوں کو ڈھانپے ہو, کندھوں کو ڈھانپے, اس کے بعد جو ہے اگر وہ کپڑا اس کا جو گھٹنوں تک پہنچ رہا ہے اور گھٹنے جو اس کی شرمگاہ ہے وہ ڈھک رہے ہیں اور پھر کپڑا نیچے جاتا ہے تو درست ہے. اور اگر اتنا چھوٹا کپڑا ہے کہ اس کے گھٹنے نہیں ڈھک رہے تو چونکہ یہ شرم کا ہے پھر کندھوں کو کھول سکتا ہے, لیکن کپڑا اگر فراخ ہے تو کندھوں کو ننگا نہیں کرنا چاہیے بلکہ کندھوں کو ڈھانک کر جو ہے وہ نماز پڑھنی چاہیے. شریعت نے لباس کے تعلق سے اس بات سے روکا ہے کہ لباس تخنے سے نیچے نہ ہو. اس میں شریعت کی حدود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عزرت المؤمن الى انصاف ساقیہ, ایک مومن کا لباس آدھی پنڈلی تک, آدھی پنڈلی تک, ایک مومن کا لباس کہاں تک ہے, اس کی آدھی پنڈلی تک, اس سے نیچے جائز ہے. اگر آدھی پنڈلی سے نیچے لباس کو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن اس کی حد جو ہے اس کے تخنے کے نیچے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما تحت الکعبین من الازار فهو فی النار, انسان کے جو کپڑا تخنے سے نیچے ہے وہ جہنم میں, وہ جہنم میں جائے. اس میں ایک اور بات سمجھانی ہے, جذباتی لوگ ہر جگہ ہوتے اور بعض نوجوان ان میں جذباتیت غلوب کی شکل اختیار کر لیتے, ان کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے کپڑے جو ان کا لباس آدھی پنڈلی سے بھی اوپر, آدھی پنڈلی پہ رکھا ہوا ہے اور جوش اور ان کا جذبہ اس سے بھی اوپر کر لیتے. ایسے کئی لوگ ہیں معاشرے جو غلوب کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور بڑے جوشیلے, جذبات ان کے بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. یہ منع. ایک تو یہ کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مومن کا لباس آدھی پنڈلی تک ہے, اس سے اوپر نہیں. اگر اوپر کرو گے اس حدیث کے خلاف ہے, تخنے سے نیچے کرو گے تو بھی اس حدیث کے خلاف ہے. اس حدیث میں لباس کہاں تک ہو اس کی حد ہے, آدھی پنڈلی تک, اس سے اوپر نہ ہو. اس سے نیچے جائز ہے لیکن اتنا نیچے نہ ہو کہ تخنے جو ہیں وہ ڈھک جائے, اوپر جائز نہیں. نیچے کر لینا ثابت ہے پیغمبر اسلام سے, آپ کی حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اوپر کا ثبوت نہیں ملتا. پھر پیغمبر علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لباس الشہرۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا لباس شہرت سے، لباس شہرت سے روکا ہے. لباس شہرت کیا ہے؟ لباس شہرت وہ لباس ہے جو کسی محلے میں کسی علاقے میں ایک دو لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں. اگر تو وہ شریعت کی حدود میں ہے تو وہ قابل تعریف ہے، شریعت کی حدود میں نہیں ہے تو پھر وہ قابل تعریف نہیں. اب پورے معاشرے میں دو نوجوان اپنے کپڑے کو نصف ساق آدھی پنڈلی سے بھی اوپر کر کے پھر رہے، لوگوں کی نگاہیں پڑتی ہیں اس کو. یہ لباس شہرت وہ لباس ہوتا ہے جو منفرد ہو اور لوگوں کی نگاہوں کا مرکز ہو، لوگوں کی توجہ کا مرکز ہو. اگر یہ سنت کے دائرے میں ہے تو قابل تعریف ہے، سنت کے دائرے میں نہیں ہے تو پھر یہ ناجائز ہے. روکا اس سے نبی علیہ السلام، کیسا لباس جو لوگ کسی معاشرے میں اکیلے اپنائے پھرتے اور لوگ ان کو آتا جاتا دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی گفتگو کا وہ مرکز ہے، لوگوں کے لباس کا مذاق کا مرکز ہے، کچھ لوگ مذاق کرتے ہیں جس سے ان کی ہیبت ختم ہوتی ہے، ان کا روب ختم ہوتا ہے. تو یہ چیز لباس شہرت کے زمرے میں آ سکتی ہے کہ اتنا کپڑے کو اوپر کر لینا کہ آدھی پنجی سے بھی اوپر چلا گیا، یہ بھی ممنوع ہے. یہ سارے امور کا تعلق لباس کے ساتھ ہے. تو نماز کا اہتمام یہیں سے شروع کیجیے، مسائل بہت ہیں، یعنی ایسی ایسی چیزیں لوگ ان سے غافل. وضو ہے، نماز کا وقت ہے، نماز کی کیفیت ہے، نماز کا قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہیں، نماز کے لیے آنا، نماز پڑھ کے جانا، لوگ کہاں کہاں غافل، بے شمار مسائل. تو یہ چند باتیں ہم نے لباس کے حوالے سے تمہید عرض کر دی کہ اختیار لباس میں ایک بندے کے اگر ذہن میں یہ چیز ہے کہ میں نمازی ہوں، اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، تو ایسا لباس پہنوں، اختیار کروں جو اللہ رب العزت کی تعظیم اور اس کے ادب کے شایان شان، یہ اللہ کے سامنے حاضری بار بار ہو رہی، تو ایسا لباس اختیار کروں جو اللہ کے لیے ادب اور اس کی تعظیم شان کے لائق ہو. ایسا لباس نہ ہو جو اللہ کے ادب کے خلاف ہو، اللہ رب العزت کی تعظیم کے خلاف ہو. جس قدر نماز کی تعظیم کرو گے، اس کا اہتمام کرو گے، اتنا یہ دین کے ساتھ تعلق کو بڑھائے گا. امام احمد حنبل کا قول پھر ایک بار سن لو کہ ایک شخص کا دین کے ساتھ کتنا تعلق ہے، کتنا گہرا ہے یا کتنا ہلکا ہے، یہ ہے یا نہیں ہے، اس کی دلیل اس کی نماز کا تعلق ہے، کتنا شوق ہے، کتنا اہتمام ہے. تو یہ نماز کا بات، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، کچھ نمازیوں کے لیے ویل ہے. یہ کون نمازی؟ جو مستقل نماز سے غافل، اور یہ مستقل غفلت کی نشانیاں ہیں. تو اختیار لباس میں اپنے نمازی ہونے کو اپنے سامنے رکھو، ایسا لباس ہم پہنے کہ اللہ رب العزت کی تعظیم کے شجاع نشان. اس کے بعد مختلف مراحل میں باتیں ہوں گی تاکہ یہ موضوع نماز کے حوالے سے جو دین کا ستون ہے، اس کو ہم صحیح معنی میں پڑھ لیں، پہچان لیں. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے اور اللہ ہمیں صحیح معنی میں نمازی بنا دے، ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے. ایک ساتھی یہاں موجود تھا نماز میں، اب بھی ممکن ہے ہو، اس کے بیٹے کو یہ ڈینگی کا وائرس ہو گیا ہے، ساتھی پریشان اور واقعی پریشانی ہے. اس نے دعا کی اپیل کی ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس کے بیٹے کو شفائے کامل عطا فرما دے، شفائے عاجل عطا فرما دے، اور وہ پریشانی جو بن چکی ہے اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ فرما دے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، یا رب رب الحمد.